बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجئے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9865 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین آج منگل ہے 21 دی 1400 ہجری شمسی مطابق 8 جمادی الثانی 1443 ہجری قمری اور 11 جنوری 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں، اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آج کا ایران، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینہ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پڑوسی ملکوں کے اپنے دورے کو ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کی تقویت قرار دیا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے حکومت اور فوج کے اختلافات کے بارے میں حزب اختلاف کا بیان مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کے بعد سبھی نجی دفاتر بند کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے بارے میں یمن کی قومی حکومت کے خلاف سعودی عرب کا دعویٰ الحدیدہ بندرگاہ کو تباہ کرنے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پڑوسی ملکوں بشمول عمان اور قطر کے اپنے دورے کو ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کی تقویت قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دوحہ پہنچنے پر نامہ نگاروں کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں اپنے دورے عمان کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس دورے میں عمان کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم سے دو طرفہ تعلقات اور مختلف دیگر مسائل پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے اقتصادی حوالے سے کہا کہ اس دورے میں شپنگ سروس کی بحالی پر بات چیت ہوئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جلد ہی دونوں ملکوں کے درمیان اشیاء کی منتقلی کا عمل بحال ہو جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس دورے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورے قطر کے بارے میں بھی کہا کہ اپنے اس دورے میں وہ امیر قطر سمیت مختلف اعلی حکام سے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان علاقے کے ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں عمان سے قطر پہنچے ہیں۔ ایران کے دفاعی ماہرین کے تیار کردہ اسمارٹ بم جلد فوج کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ایرانی فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ باصلاحیت افرادی قوت فوج میں تحرک اور اس کی افادیت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے کہا کہ آج ہم نہ صرف بکتر بند آرٹلری اور ہیلی کاپٹر کے فاضل پرزاجات کی تیاری نیز اوور ہالنگ میں خود کفیل ہو چکے ہیں، بلکہ اسمارٹ بموں تک بھی رسائی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا انڈسٹریل زون بکتر بند گاڑیوں، توپ خانے اور ہیلی کاپٹروں کے فاضل پرزاجات تیار کر رہا ہے اور ہمیں باہر سے کچھ بھی منگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران مسلسل چوتھے سال نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ بات ایوان صدر کی نینو ٹیکنالوجی کمیٹی کے سربراہ سعید سرکار نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران بدستور دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ سعید سرکار کا کہنا تھا کہ نینو کے شعبے میں ریسرچ کے حوالے سے ایران دنیا کے سر فہرست 10 ملکوں میں شامل ہے اور ایرانی سائنسدانوں کے مقالات ریفرنس کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ ایران صرف مقالات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم 850 رجسٹرڈ نینو مصنوعات کے بھی مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران تعمیرات، دوا سازی اور صنعتوں میں استعمال کی معیاری نینو مصنوعات تیار کر رہا ہے جو دنیا بھر میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ سعید سرکار نے کہا کہ ایران اس شعبے میں جنوبی کوریا، جرمنی، جاپان اور بہت سے یورپی ملکوں سے آگے ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے حکومت اور فوج کے اختلاف کے بارے میں حزب اختلاف کا بیان مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی حکومت کے فوج کے ساتھ تعلقات غیر معمولی اور مثالی ہیں۔ انہوں نے پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں کہا کہ حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات سے متعلق اپوزیشن کا بیان مردہ اور دفن ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اپنے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ان دنوں سول ملٹری تعلقات بے مثال ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان نے گزشتہ ہفتے ایک صحافی سے گفتگو کے دوران بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جب ان سے مسلم لیگ نون اور فوج کے درمیان ممکنہ ڈیل اور حکومت کو گھر بھیجنے کی افواہوں کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا گیا کہ کیا انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر کسی قسم کے دباؤ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں حکومتی اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت اپنے 5 سال مکمل کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید کی نااہلی کی اپیل خارج کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ اپیل پر سماعت کے دوران درخواست گزار کا کہنا تھا کہ چونکہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں قومی اسمبلی کے 16 ارکان کے بک جانے کا اعتراف کیا ہے، اس لیے ان کی رکنیت منسوخ کی جائے۔ درخواست گزار نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے سینٹ الیکشن کے دوران بیان دیا تھا کہ 16 اراکین قومی اسمبلی فروخت ہوئے ہیں۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر شیخ رشید نے وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کی تصدیق کی ہے، اس لیے ان کی رکنیت بھی منسوخ کی جائے اور ان دونوں کو نااہل قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار سے کہا کہ اپنے حلقے کے رکن قومی اسمبلی سے کہیں کہ وہ اس سے متعلق پٹیشن دائر کریں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کے بعد سبھی نجی دفاتر بند کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق دہلی انتظامیہ نے سبھی نجی دفاتر کو تا اطلاع ثانی بند رکھنے کا حکم صادر کرنے کے ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ سرکاری شعبوں میں بھی ضروری خدمات کو چھوڑ کر سبھی ملازمین گھر سے کام کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے کورونا کی دوسری لہر قابو میں آنے کے بعد 50% ملازمین کی حاضری کی اجازت دی گئی تھی، جو نئی گائیڈ لائن میں ختم کر دی گئی ہے۔ دہلی کے لیے نئی گائیڈ لائن میں ہوٹلوں اور ریستورانوں میں کھانا کھانے پر بھی پابندی کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن ہوم ڈیلیوری اور ریستورانوں سے کھانا گھر لے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ دہلی کی ریاستی حکومت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 19,166 نئے مریضوں اور 17 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 1,68,000 نئے مریض کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کی نئی شکل اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 4,461 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اومیکرون سے متاثرین کی سب سے زیادہ 1,247 مہاراشٹر میں، اس کے بعد راجستھان میں 645 اور تیسرے نمبر پر دہلی میں 546 مریض درج کیے گئے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے بارے میں یمن کی قومی حکومت کے خلاف سعودی عرب کا دعویٰ الحدیدہ بندرگاہ کو تباہ کرنے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے اپنے ایک مراسلے میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے بارے میں یمن کی قومی حکومت کے خلاف سعودی عرب کے دعوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے الحدیدہ بندرگاہ کے بارے میں سعودی اتحاد کے جھوٹ کو اس بندرگاہ پر حملہ اور اسے تباہ کرنے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش قرار دیا اور کہا کہ یمنی عوام کی ضروریات کا 80% سامان و وسائل اسی بندرگاہ کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے مزید کہا کہ جو بحری جہاز الحدیدہ بندرگاہ پہنچتا ہے اسے پہلے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی ادارے یو این وی آئی ایم سے جواز حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے باوجود سعودی اتحاد کی جانب سے تیل اور گیس کے حامل بحری جہازوں کو یمنی حدود اور الحدیدہ بندرگاہ پہنچنے سے روکا جاتا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے اپنے مراسلے میں یمن کے سمندری حدود کی حفاظت کے لیے یمن کی مسلح افواج کے اقدامات کو قانونی قرار دیتے ہوئے ان حدود میں داخل ہونے والے ہر بحری جہاز کی تفتیش اور کنٹرول کو یمن کی مسلح افواج کا فرض قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ یمن کی مسلح افواج نے 3 جنوری کو متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز کی، جس پر ہتھیار موجود تھے، روکے جانے اور اس بحری جہاز پر موجود ہتھیاروں کی فوٹیج جاری کی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بھی اس بحری جہاز کو روکے جانے کی تصدیق کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ یہ بحری جہاز بلا جواز یمن کے سمندری حدود میں داخل ہوا تھا، جبکہ اس بحری جہاز پر ہتھیار موجود تھے۔ درجنوں فلسطینیوں نے غرب اردن کے شہر جنین میں ایک اجتماع کر کے فلسطینی قیدیوں بشمول صہیونی حکومت کی جیل میں بند بیمار فلسطینی قیدی ناصر ابو حمید سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینیوں کے اس اجتماع میں اس سے پہلے صہیونی حکومت کی جیلوں سے آزاد ہوئے فلسطینی قیدی بھی شامل تھے۔ اجتماع کرنے والے فلسطینیوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اس سلسلے میں غاصب صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ ادھر بعض ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت جیلوں میں فلسطینی قیدیوں سے ان کے اہل خانہ کو ملاقات نہیں کرنے دے رہی ہے۔ واضح رہے کہ ہزاروں فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں جن کو سخت حالات کا سامنا ہے اور فلسطینی قیدیوں میں بعض جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہے اور ان کو بنیادی ترین انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ جنوبی عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلے پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے۔ عراق میں امریکی دہشت گردوں کا فوجی ساز و سامان لے جانے والے قافلے پر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر دوسری بار حملہ ہوا۔ سابرین نیوز کے مطابق صوبہ بغداد کے یوسفیہ علاقے میں آج دوسری مرتبہ جنوبی عراق کے صوبے المسنہ میں امریکی فوج کو رسد پہنچانے والے قافلے پر حملہ ہوا۔ واضح رہے کہ عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلوں کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور پچھلے ڈیڑھ برس کے دوران ان حملوں میں کافی تیزی بھی آ گئی ہے۔ ادھر عراقی پارلیمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ایک مہینے کے اندر عراق کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں آ جائے گا۔ عراقی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی ارکان پارلیمنٹ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صدارتی انتخابات کے لیے ناموں کا اندراج کیے جانے کا عمل شروع ہو گیا ہے اور آئندہ ایک مہینے کے اندر عراق کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں آ جائے گا۔ عراقی آئین کے مطابق آئندہ 8 فروری تک عراق کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں آ جانا چاہیے۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے ممکنہ طور پر اپنے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ نئے عیسوی سال میں شمالی کوریا کا یہ دوسرا میزائل تجربہ ہے۔ اس سے پہلے شمالی کوریا نے 5 جنوری کو اپنے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے ساتھ دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کرائسٹ چرچ میں کھیلا گیا بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کا دوسرا ٹیسٹ میچ نیوزی لینڈ نے ایک اننگز اور 117 رنوں سے جیت لیا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگ میں فالو آن کا شکار بنگلہ دیش کی قومی کرکٹ ٹیم 278 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز 6 وکٹ کے نقصان پر 521 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی، جس کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی اننگز میں 126 رن پر ہی آؤٹ ہو گئی اور اس کو دوسری اننگز فالو آن کرنی پڑی، جس میں اس نے 278 رن بنائے۔ اس طرح بنگلہ دیش کی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میچ ایک اننگز اور 117 رنوں سے ہار گئی۔ عالمی ٹینس فیڈریشن نے خاتون ایرانی کھلاڑی کو باصلاحیت قرار دیتے ہوئے ان کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ عالمی ٹینس فیڈریشن کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں ایران کی ٹینس اسٹار مشکات الزہرا صفی کو باصلاحیت کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کی روح سے مشکات الزہرا صفی دنیا کی سرفہرست 100 کھلاڑیوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی ایرانی خاتون کھلاڑی ہیں۔ 17 سالہ ایرانی کھلاڑی مشکات الزہرا صفی نے گزشتہ سال کے دوران یوتھ مقابلوں میں 10 اعزازات حاصل کیے ہیں اور وہ دنیا میں 88ویں نمبر پر ہیں۔ ایرانی ہدایت کار نوید نیکخواہ آزاد کی شارٹ فلم زنگ تفریح کو فرانس کے فلمی فیسٹیول کے ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق رات کی علامات کے نام سے موسوم فلمی میلے کی منتخب فلموں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس میں ایرانی ہدایت کار نوید نیکخواہ آزاد کی شارٹ فلم زنگ تفریح کا نام شامل ہے، جسے ایڈورڈ اسنوڈن ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ فلمی فیسٹیول ہر سال کسی ایک ملک میں منعقد ہوتا ہے اور اب تک دنیا کے 38 ملکوں میں منعقدہ میلوں میں ہزاروں فلمیں پیش کی جا چکی ہیں۔ دی ریسس کے نام سے یہ ایرانی شارٹ فلم بہت مشہور ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، جب سے افغانستان پر طالبان کی بری حکومت آئی ہے اور افغانستان کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ مثلا ہمیں میڈیا رپورٹوں سے مثلا اطلاعات مل رہی ہیں، افغانستان کی عوام اس وقت شدید دباؤ میں ہیں، موسمی حالات کے حوالے سے بھی اور اسی طریقے سے معیشتی اور اقتصادی حوالے سے بھی ان پر شدید دباؤ ہے، اور اس حوالے سے دنیا کے بہت سے ممالک نے اجلاس بھی منعقد کیے، او آئی سی کا بھی اجلاس ہوا افغانستان کے حوالے سے پاکستان میں۔ ایک سفارتکاری کا عمل جو ہے وہ اس پورے مثلاً دور میں ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے ہیں، اور حال ہی میں ہم نے طالبان حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان کے دورے ایران کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آگہی حاصل کی ہے، اور یہاں پر بھی اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے نتائج اور وہ کون سی مثلاً چیزیں ہیں کہ جو اس وقت طالبان حکومت کو درپیش ہیں، کون سے چیلنجز ہیں کہ جو کہ ان کی حکومت کے سامنے اس وقت بڑے چیلنجز ہیں، اور خاص طور پر یہ دورہ جو ایران کا انجام پایا ہے، اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، 15 اگست 2021 سے لے کے آج تک اگر آپ افغانستان کا اور افغانستان کے طرز حکومت کا اور بالخصوص عوام کے جو مشکلات اور چیلنج ہیں اگر ان کا ایک سرسری جائزہ بھی لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس وقت افغانستان ایک بحرانوں کا مرکز ہے، اور اس وہ مختلف شعبہ جات میں بحران ہے، یعنی سیاسی بحران اپنی جگہ پہ، اقتصادی بحران اپنی جگہ پہ، کلچرل بحران اپنی جگہ پہ، جو سماجی بحران ہے وہ اپنی جگہ پہ، یعنی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو اب بحرانوں کا مرکز اگر کہیں تو شاید یہ بے جا نہ ہوگا، لیکن یہ تمام بحران دوسرے ممالک میں بھی ہو سکتے ہیں اور تاریخ میں ہم نے دیکھے بھی ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ اس وقت افغانستان کا طرز حکومت ہے کہ وہاں پہ بالآخر ایسی کون سی حکومت یا کون سا نظام آئندہ کے لیے نافذ ہونے جا رہا ہے یا اس وقت نافذ ہے کہ جو ان تمام چیلنجوں کا جواب دے سکے۔ بدقسمتی سے ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے افغانستان کے عوام کو، جو چیلنج سامنے ہیں وہ تو داخلی چیلنج، وہ تو اپنی جگہ پہ، خود افغان حکومت کو، بظاہر جو افغان حکومت طالبان کی صورت میں موجود ہے، یہ ابھی تک عالمی برادری، ہمسایہ ممالک، عالمی اداروں کسی کو بھی مطمئن نہیں کر سکی کہ اس نے آئندہ کے لیے افغانستان کے لیے کیا طرز حکومت منتخب کیا ہے۔
جی بالکل،
یہ وہ بنیادی چیلنج ہے، یعنی جب آپ کا جسے کہتے ہیں نا کسی گاڑی کا انجن ہی نہ چل رہا ہو تو آپ اس گاڑی کے دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے ٹائر کیسے ہیں، اور اس کا دروازہ کھلے گا یا نہیں ہے، اس کا چھت ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ ہے کہ افغان حکومت کا جو انجن ہے، جو حکومت ہے، وہ ہی واضح نہیں ہے کہ وہ پیٹرول پہ چلے گی، ڈیزل پہ چلے گی یا پانی پہ چلے گی، اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور خود افغان جو یعنی طالبان جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کو کھل کے اناؤنس بھی نہیں کر رہی، یا تو وہ کھل کے کہے کہ بھئی ہم امارات اسلامی ہیں، ہمارا آئندہ کے نظام خلافت کا نظام ہوگا، ہمارا ایک خلیفہ ہوگا، خلیفہ کے انڈر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جو بھی نظام ہے دنیا میں اب مختلف ممالک میں ہیں نظام ہے، مثلا اسلامی جمہوری ایران میں ایک ولایت فقیہ کا ایک نظام ہے، ایک ولی فقیہ ہے، نیچے پارلیمنٹ ہے، ایک جمہوری عمل ہے، جمہوری انتخابات ہوتے ہیں، یہ پورا ایک ان کا اپنا سسٹم ہے جو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کیا، ریکمینڈ بھی ہے، اور دنیا اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ طالبان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود یا تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، یا ان کے ہاں احساس کمتری ہے کہ وہ اگر وہ اپنا نظام کہیں پہ پیش کریں گے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور ریجیکشن کی صورت میں طالبان کے پاس پھر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنے گا، یا تو پھر وہ اپنے تمام جو 20-30 سالہ جو ان کی جد و جہد ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے کہیں جی ٹھیک ہے، ہمیں جو بھی رائج دنیا کا جمہوری نظام ہے یا جس کو ہم عرف عام میں لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ وہ ہم نافذ کرتے ہیں، انتخابات کرواتے ہیں یا ریفرینڈم کرا کے اس نظام کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ابھی اسی 6-5 میں پڑنے کی وجہ سے افغانستان کو مختلف بحرانوں کا سامنا ہے۔ جب تک یہ مسئلہ، بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو عالمی برادری بھی، عالمی رائے عامہ بھی، عالمی ادارے بھی اور بالخصوص ہمسایہ ممالک بھی افغانستان کی واضح انداز سے مدد نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک بنیادی رکاوٹ ہے، ایک ہرڈل ہے کہ جس کو ابھی طالبان انتظامیہ یا تو سمجھ نہیں رہی یا نظر انداز کر رہی ہے، یا یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے اور اس کو نظر انداز کرتے رہیں گے اور بالآخر لوگ، یعنی عالمی برادری، عالمی ادارے مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی جیسے بھی ہے ان کو تسلیم کر لو۔ چونکہ عالمی سطح پہ 2-3 جو بڑے نعرے ہیں وہ بہرحال اس عنوان سے،
طالبان سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں،
جی ہاں، جو یعنی ایک تو مطالبات کیے جا رہے ہیں، ایک جو محسوس کیا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بڑی مشکلات ہیں، کیا ان مشکلات کے حل کے لیے طالبان کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کا انتظار کیا جائے یا اپنے طور پہ کام شروع کیا جائے؟ یہ ایک دنیا کا ایک اس وقت ٹرینڈ ہے،
سوچ بنی ہے
کہ بھائی اگر حکومتیں نہیں کر رہی تو ہمیں براہ راست اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ مثلاً اس وقت 3-4 بڑے جو باتیں کی جاتی ہیں کہ انسانی حقوق کی بات ہے کہ بھائی کیا ہمیں اب طالبان حکومت بنے گی، سسٹم بنے گا، اس کے بعد وہاں کے انسانی حقوق کی بات کو اٹھانا چاہیے، یا وہ انسانی حقوق کے ذیل میں اب وہاں پہ لوگ بھوک سے، افلاس سے، بے روزگاری سے اور دوسرے انسانی جو مشکلات ہیں ان سے دوچار ہیں، تو کیا اس کا انتظار کیا جائے کہ وہ سلسلہ مکمل ہو جائے، یعنی حکومتی سسٹم مکمل ہو جائے تو پھر امداد کا سلسلہ شروع کیا جائے؟ تو ایک طالبان کو شاید یہ خوش فہمی، غلط فہمی، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، کہ بالآخر دنیا مجبور ہوگی جب وہ دیکھے گی کہ طالبان کے اندر بھوک، افلاس اور محرومیت اور انسانی حقوق کی پامالی، یعنی اس زاویے سے کہ وہاں پہ انسان مر رہے ہیں، انسان سردی کا شکار ہے، انسان کے اندر بھوک ہے، فلاں، تو شاید یہ لوگ ہمیں جیسا تیسا ہے وہ تسلیم کر لیں گے اور یہ مدد بھی شروع کر دیں گے۔ شاید طالبان کے کسی ذہن میں، کسی گوشے میں یہ بات موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ طالبان کو ایک دو ایڈوانٹیج ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا افغانستان کے مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنے کی خواہش مند رہتی ہے، ماضی میں بھی اور اب بھی۔ یعنی جس ملک کا 75% جو ہے وہ اقتصادی نظام بیرونی امداد پہ چلتا ہو، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیرونی امداد دینے والوں کی دلچسپیاں یا تحفظات کیا ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب ملک کی مدد کی جا رہی ہے، یعنی افغانستان کی صرف غریب ہونے کی وجہ سے مدد نہیں کی جا رہی، بلکہ افغانستان کے اندر 2-3 ایسے مسائل ہیں کہ جن کا ربط عالمی مسائل سے
جڑا ہوا ہے۔
اب وہ عالمی ادارے بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مسئلے میں ان کی مدد نہ کی تو اس کے نتائج ہمیں افغانستان کے بارڈر سے باہر بھی محسوس ہوں گے، نظر آئیں گے۔ اس میں ایک دہشت گردی بھی ہے، یعنی افغانستان اور دہشت گردی جیسے کہ لازم ملزوم ہو چکے ہیں، یعنی دنیا میں چاہے وہ 11 ستمبر کا واقعہ ہو، چاہے وہ کہیں پہ لندن کے اندر کہیں ہو رہا ہے، کہیں فرانس پہ ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ کڑیاں جا کے افغانستان سے جا کے ملتی ہیں، چاہے وہ القاعدہ کے نام پہ ہوں، طالبان کے نام پہ ہوں، یا مثلا فرض کریں داعش کے نام پہ ہوں، یا اور بھی بہت سارے مثلا وہ، اسی طرح ہمسایہ ممالک کے بھی یہ مسائل ہیں، چائنا کو اپنا مسئلہ ہے، پاکستان کو اپنا مسئلہ ہے، ایران کو اپنا مسئلہ ہے، ترکمنستان کو اپنا، ازبک اپنے، تاجک اپنے، یعنی ان تمام ممالک کے مخالف گروہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور باقاعدہ اپنے ناموں کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ وہ گروہ ہیں کہ جنہوں نے طالبان کے ساتھ شانہ بشانہ امریکہ سے مقابلہ بھی کیا ہے، یعنی یہ آپس میں اتحادی بھی ہیں اور چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ہمسایہ ممالک بھی اور عالمی برادری بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ سلسلہ کسی طریقے سے رک جائے اور یہ جو دہشت گردی کا مرکز بن جاتا ہے افغانستان، اس ملک کو اس میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے، اس کے اندر ایک ایسی سہولیات ایجاد کی جائیں، اس ملک کے کلچر کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ جس سے یہ دہشت گردی وہاں پہ پنپ نہ سکے. لہٰذا وہ افغانستان کی جو موجودہ طالبان حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے, بارگین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم ہماری مدد نہیں کرو گے, ہمیں تسلیم نہیں کرو گے, تو پھر تیار رہو کہ پھر یہ دہشت گرد عناصر بھی سر اٹھائیں گے اور آپ کے ممالک میں جا کے یہ مشکلات پیدا کریں گے. ایک اور مسئلہ جو افغانستان کا ہے وہ منشیات بھی ہے, ڈرگ مافیا ہے, کہ جو ہیروئن یا وہ جو پوست کی کاشت افغانستان میں ہوتی ہے وہ کس انداز تک یورپ تک پہنچتی ہے, دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے, دنیا کے ہر ملک کو متاثر کرتی ہے. اگر افغانستان کے اندر ایک اچھی حکومت قائم ہو جائے اور وہ عالمی برادری سے ہم آہنگ ہو, ہمسایہ ممالک سے ہم آہنگ ہو, تو یہ منشیات کی جو ڈرگ مافیا کی جو ٹریفکنگ ہے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں, حکومتوں کے ذہن میں ہے کہ اگر ایک اچھی حکومت وہاں پہ ہو تو یہ ایک بڑی مصیبت سے بھی ہم جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. لہٰذا یہ دو تین ایسے اور بھی ہتھیار ہیں طالبان, جو طالبان ابھی تک ان ہتھیاروں سے کھیل رہی ہے کہ شاید حکومتیں تنگ آ کے کہیں بھی جیسا بھی ہے طالبان ہو جو بھی ہو ہمیں مان لینا چاہیے, تاکہ اس طرح کے دو تین جو بڑے وہاں بھی مشکلات ہیں. یہ جو ایران کا دورہ تھا اس کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال درپیش رہی, یہاں پہ بھی ملاقاتوں کے اندر جہاں دوسرے مسائل پیش آئے بات ہوئی, وہاں پہ ایران کا اب بھی یہ موقف ہے کہ وہاں پہ ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام ضروری ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی,
کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل حق دنیا کو دکھایا, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت.
عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مضامین اور تجزیات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار تہران ٹائمز سے. تہران میں طالبان اور ایران کے عہدیداروں کی ملاقات. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے علاقائی دورے سے قبل تہران میں طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی تھی. ملاقات میں وزیر خارجہ نے ایران اور افغانستان کے گہرے تعلقات پر روشنی ڈالی اور زور دیا کہ افغان عوام نے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت ان کے ملک پر قبضہ جاری نہیں رکھ سکتی. حسین امیر عبداللہیان نے طالبان حکمرانوں کی جانب سے کل فریقی حکومت کی تشکیل پر مبنی بیان کا خیر مقدم کیا, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طالبان کی جانب سے قابل قبول ضمانت فراہم کرنے پر زور دیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے اس موقع پر امریکہ کی غلط پالیسیوں پر تنقید کی اور اسے افغانستان اور ہمسایہ ممالک کے درمیان عدم اتفاق کی اصل وجہ قرار دیا. ملاقات کے دوران طالبان وفد نے داعش سمیت افغانستان میں سرگرم دیگر دہشت گرد گروہوں سے مقابلے کے لیے اس ملک کی انتظامیہ کی پالیسیوں پر روشنی ڈالی. طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے گزشتہ 33 سال کے دوران ایران کی جانب سے افغان پناہ گزینوں اور شہریوں کی پذیرائی کو سراہا اور وضاحت کی کہ نئی افغان انتظامیہ کی جانب سے ہمارے ممالک کو کسی بھی قسم کی جارحیت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. دریائے ہلمند سمیت مختلف دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی. وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا کہ فی الحال تہران طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا ہے. واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے, کیوں امریکی اپنے ناقص طبی نظام کو دنیا بھر میں برآمد کرنا چاہتے ہیں. مضمون نگار ریبیکا ریڈل نے لکھا ہے کہ جب مجھے کرونا وائرس کے لیے ویکسین لگی تو کینیا کے رہنے والی ایک اسکالر کو اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکی شہریوں کو مفت میں کوئی طبی سہولت ملی ہے. امریکہ وہ ملک ہے کہ جہاں ہر شہری کی صحت پر دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ خرچ کیا جاتا ہے, اس کے باوجود اس کی صورتحال انتہائی ابتر کہلانے والی ہے. طبی سہولتوں تک دسترسی غیر متوازن ہے اور علاج کے اخراجات آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ خدمات حاصل کرنے والے دسیوں لاکھ افراد غربت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور بہت سے شہری تو علاج سے دستبردار ہو جاتے ہیں. یہ نجکاری شدہ سسٹم بس ایک چیز میں بہت اچھا ہے, اور وہ ہے مالی منافع کمانے میں. بعض لوگوں کے مفادات نے بھی آدھی صدی سے ہر قسم کی اصلاحاتی عمل کو روک دیا, اور اتنی بڑی ناکامی کے باوجود امریکی حکومت دنیا کے مختلف ممالک میں طبی اور معالجاتی سہولتوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے پر زور دے رہی ہے، حتیٰ کینیا جیسے ملک میں جہاں عام طبی نظام مستحکم ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ پاکستان نے لکھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید کی نااہلی کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ معاف کیجیے گا روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے، سپریم کورٹ نے ہریدوار میں دھرم سنسد میں زہر افشانی کا نوٹس لے لیا، پٹیشن پر سماعت کا فیصلہ۔ ہریدوار میں دھرم سنسد میں نفرت پھیلانے اور اکثریتی فرقے کو مسلمانوں کی نسل کشی پر اکسانے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس پر بلا تاخیر شنوائی کا فیصلہ کیا ہے۔ پیر کو اس سلسلے میں داخل کی گئی مفاد عامہ کی عرضی پر شنوائی کے دوران کورٹ کو اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ اب تک کسی ملزم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ سینئر وکیل کپل سبل نے کورٹ کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرتے اور فوری شنوائی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم الگ دور میں رہ رہے ہیں جہاں ملک کے نعرے ستیہ میو جیتے سے بدل کر اسلحہ میو جیتے ہو گئے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس پر شنوائی کریں گے، کیا پہلے سے کوئی جانچ چل رہی ہے؟ جواب میں کپل سبل نے بتایا کہ اس معاملے میں ایف آئی آر تو درج کر لی گئی ہے مگر کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتراکھنڈ معاملہ ہے، آپ کی مداخلت کے بغیر کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ اس پر چیف جسٹس نے جواب دیا، ٹھیک ہے ہم سماعت کریں گے۔ پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، پی 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 نون لیگ کا حکومت کے خلاف متفقہ حکمت عملی کے لیے کئی امور پر اتفاق۔ قومی اسمبلی میں ثانی عمری پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن کی دو بڑی اور اہم جماعتوں کے درمیان اس ثانی پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے پر ہم آہنگی نظر آئی ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ثانی عمری پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اس کی توثیق کی۔ اسلام آباد میں موجود اپوزیشن کی دونوں جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ پیر کی شب دونوں جماعتوں کے تنظیمی اور پارلیمانی رہنماؤں کے مابین ہونے والے بیک ڈور رابطوں میں وضع کی جانے والی اہم حکمت عملی پر مشاورت میں کم و بیش مکمل اتفاق رائے موجود ہے، تاہم بعض معاملات پر مزید افہام و تفہیم کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ ایک طرف تو حکومت کو اتحادی جماعتوں کی حمایت سے محروم کرنے پر کام ہو رہا ہے، دوسری طرف حکومتی جماعت سے وابستگی رکھنے والے ارکان پر سیاسی اثر و نفوذ رکھنے والی اہم سیاسی شخصیات سے رابطوں میں ان کی حمایت حاصل کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جہانگیر ترین کا نام سر فہرست ہے، جو 20 سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی کی قابل اعتماد حمایت رکھتے ہیں، جس کا کچھ عرصہ قبل وہ عملی مظاہرہ بھی کر چکے ہیں۔ سمن فارس نیوز نے لکھا ہے، امیر عبداللہ یان نئی دلی جائیں گے، ایران اور ہندوستان افغانستان کو گندم بھیجنے کی کوشش میں۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ بہت جلد نئی دلی کا دورہ کریں گے، جہاں ایران کے ذریعے افغانستان کو گندم بھیجنے پر بات چیت بھی متوقع ہے۔ ٹربیون انڈیا کے مطابق نئی دلی اب تک 3 پروازوں کے ذریعے ادویات اور ویکسین کابل بھیج چکا ہے، لیکن کابل کو دی جانے والی 50,000 ٹن پر مشتمل گندم کی کھیپ پاکستان کے بارڈر پر پھنسی ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ نئے سال کے موقع پر ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب سے گفتگو کے دوران اس گندم کی ترسیل کے متبادل راستے پر بھی گفتگو کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک چابہار بندرگاہ کے ذریعے اس کھیپ کی ترسیل کی تائید نہیں ہوئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کچھ عرصہ قبل اعلان کیا تھا کہ آئندہ ہفتوں کے دوران افغانستان کو علاقے کے دوسرے ممالک اور اقوام متحدہ کی مدد سے امدادی سامان فراہم کیا جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام آج کا ایران۔ آج کا ایران کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام نور ایمان، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 دے 8 جمادی الثانی اور 11 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ جمادی الثانی سن 538 ہجری قمری کو معروف فقیہ، ادیب اور قاری ابو محمد شاطبی پیدا ہوئے۔ شاطبی، جو امام القرہ کے نام سے مشہور ہوئے، 6 صدی ہجری قمری میں ادب اور علوم قرآنی کے استاد مانے جاتے تھے۔ علم قرأت میں ان کے 2 اہم قصیدے لامیہ اور رائیہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور بعد کی صدیوں میں ان پر شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ شاطبی نے سن 590 ہجری قمری میں وفات پائی۔ آٹھ جمادی الثانی سن 769 ہجری قمری کو 8 صدی ہجری قمری کے مشہور ایرانی شاعر ابن یمین فریومدی کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 685 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے ادیب و شاعر والد سے حاصل کی۔ ابن یمین کو فارسی شاعری میں زیادہ شہرت اخلاقیات کے بارے میں ان کے قطعات سے ملی، جو انتہائی سادگی اور روانی کے حامل ہیں۔ ان کی تخلیقات میں ایک دیوان باقی ہے جو مختلف موضوعات کے 10,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس نامور ایرانی شاعر کو قصائد و قطعات کہنے اور غزل گوئی میں ایسی مہارت حاصل تھی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ گیارہ جنوری سن 1647 عیسوی کو فرانسیسی موجد ڈینس پیپن پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی تکنیکی اور صنعتی کاموں میں دلچسپی لینی شروع کی، اور بھاپ کے انجن کو مکمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بالآخر پیپن نے بوائلر ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پیپن نے اس کے ذریعے دباؤ بڑھنے کے نتیجے میں بالا ترین نقطۂ ابال یا بوائلنگ پوائنٹ کو ثابت کیا۔ گیارہ جنوری سن 1880 عیسوی کو برطانوی شاعر ایڈورڈ فٹس جیرالڈ کا انتقال ہوا۔ وہ 31 مارچ سن 1809 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہیں مشرقی زبانوں، خاص طور پر فارسی ادب میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے 2 معروف ایرانی شاعروں عمر خیام اور عبد الرحمان جامی کے شعری مجموعوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ خیام کی رباعیوں کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے اس قدر مہارت کا ثبوت دیا کہ اس ترجمے کو ان برسوں میں دنیا کے بہترین ترجموں میں قرار دے دیا گیا، اور ان کا ترجمہ انسانی معاشرے میں خیام کے احترام کا باعث بنا۔ فٹس جیرالڈ نے وصیت کر دی تھی کہ ان کے سنگ قبر پر یہ عبارت لکھی جائے: جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خدا ہے، ہم نہیں۔ آٹھ جمادی الثانی سن 1328 ہجری قمری کو خراسان کے مشہور معاصر عالم دین، خطیب اور وائز شیخ محمد تقی بہلول ایران کے مشرقی شہر گناباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے پاس حاصل کی، اور اس کے بعد سبزوار چلے گئے اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ شاہ رضا خان کے حکم سے ایرانی عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی، تو محمد تقی بہلول نے مشہد کی مسجد گوہرشاد میں پہلوی حکومت کے خلاف سخت تقریر کی، جس سے بوکھلا کر شاہی حکومت نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین کی بڑی تعداد کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد محمد تقی بہلول مشہد سے بھاگ کر افغانستان چلے گئے۔ چونکہ اس وقت افغانستان کی پالیسی ایرانی پالیسی سے مطابقت رکھتی تھی، اس لیے افغان حکام نے اس بات کے پیش نظر کہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، محمد تقی بہلول کو جیل میں ڈال دیا اور 30 سال سے زیادہ عرصے تک ان کو جیل میں قیدی بنا کر رکھا گیا۔ وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد ایران ہوتے ہوئے مصر، عراق اور دیگر عرب ممالک کے سفر پر چلے گئے۔ شیخ محمد تقی بہلول اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران واپس آ گئے تھے۔ May 21, 1390 کو ایران کے ایٹمی سائنسداں مصطفیٰ احمدی روشن کو صہیونی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے چوتھے شہید تھے۔ احمدی روشن 1358 میں ایران کے مغرب میں ہمدان کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ میں فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہونے کے علاوہ معتبر رسائل میں اپنے مضامین بھی شائع کراتے تھے اور سائنسی تحقیقات بھی انجام دیتے تھے۔ احمدی روشن پر ان کے دفتر جاتے وقت حملہ کیا گیا جس میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور رضا قشقائی بھی شہید ہوا۔ کچھ دن کے بعد ان کو اور ایران کے دیگر ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے والے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے رابطے کا اعتراف کیا۔ گرفتار شدگان نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا، نیز یہ اعتراف بھی کیا کہ ان کو صہیونی حکومت کے کارندوں نے حملے کی ٹریننگ دی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
آج کا ایران۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے۔ گزشتہ سال 2021 میں ایران کی علاقائی سفارتکاری پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ سال 2021 میں علاقے میں امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے انتہائی مؤثر اقدامات انجام دیے ہیں اور اس سلسلے میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے۔ اسی تعلق سے خطے میں پائیدار امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی موجودہ حکومت نے ٹھوس اقدامات کے ذریعے اور سیاسی و سیکورٹی حل پیش کر کے پڑوسی اور خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو اپنی خارجہ پالیسی کے پروگراموں میں سر فہرست قرار دیا ہے۔ گزشتہ سال ایران نے ڈپلومیسی کے شعبے میں کوشش کی ہے کہ عالم اسلام خاص طور پر فلسطین اور افغانستان کے مسائل و مشکلات کے حل میں مدد اور مشارکت، نیز علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اسلامی ملکوں کے نقطہ نگاہ کو ایک دوسرے سے قریب کرے۔ اسی سلسلے میں تہران نے گزشتہ عیسوی سال میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے دوسرے اجلاس کی میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 21ویں سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتصادی دہشت گردی علاقائی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں کلیدی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان کے سلسلے میں ہم پڑوسی ملکوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ایران تمام ہمسایہ اور دوست ممالک کی امن و سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ ایران کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور افغانستان کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ہم افغانستان کے عوام کے لیے امن و صلح کے خواہاں ہیں۔ افغان عوام کو بھی امن و صلح کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ ہم افغانستان میں امن و صلح برقرار کرنے کے سلسلے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم افغانستان کے لیے ایک ایسی جامع حکومت کی تشکیل کے خواہاں ہیں جس میں افغانستان کے تمام عوام اور قبائل کے نمائندے موجود ہوں۔ ایران کے صدر نے کہا کہ افغانستان کے ہمسائے ممالک کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں قیام امن اور جامع حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ ایران اسی طرح علاقائی اجلاسوں میں بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی اور خطے میں سلامتی اور باہمی تعاون پر مبنی اپنے نقطہ نگاہ بیان کیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ وفود نے اقوام متحدہ کے اجلاسوں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر کے کثیر الجہتی کی تقویت پر تاکید کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا خیال ہے کہ منصفانہ اور ہماگیر امن و سلامتی کا قیام ظلم و بربریت اور موزوری کے خاتمے، نیز قوموں کے حقوق اور دینی و ثقافتی اقدار کے احترام اور قوموں کے توسط سے اپنی سرنوشت کے تعین کے اصول کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس نقطہ نظر کے ساتھ ایران نے 2021 میں امن عمل اور بین الافغان مذاکرات کو آگے بڑھانے کی حمایت کی اور آئندہ برسوں میں بھی وہ افغانستان میں امن و ثبات قائم ہونے کے لیے اپنی کوششیں بدستور جاری رکھے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت دیرپا امن قائم ہوگا جب اس ملک کے تمام قبائل اور گروہ واقعی یہ محسوس کریں کہ حکومت میں ان کی مؤثر اور مناسب شرکت ہے اور حکومت عوام کی رائے پر مبنی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے نئی دہلی میں افغانستان کے موضوع پر تیسری علاقائی سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو اس وقت بعض ملکوں کے توسط سے دہشت گرد تکفیری عناصر کو منتقل کرنے کے ذریعے مداخلت، افغانستان میں فقر و غربت اور انسانی بحران، نیز پناہ گزینوں کے بحران میں اضافے جیسے تین اہم مسائل کا سامنا ہے۔ علی شمخانی نے کہا کہ امریکہ بظاہر افغانستان میں امن و صلح کی بات کرتا تھا، در حقیقت اس نے افغانستان میں امن و صلح کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی پروگرام تھا۔ وہ اپنے ہی ہاتھ سے کھودے ہوئے کنویں میں گر گیا اور اس سے نجات پانے کے لیے وہ 20 سال تک تگ و دو کرتا رہا اور آخر کار وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ افغانستان سے نکل گیا، لیکن اب وہ داعش کے ذریعے افغانستان میں بدمنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو آج ایک طرف داعش دہشت گرد گروہ کا خطرہ درپیش ہے اور دوسری طرف قبائلی اور داخلی جنگ کا خطرہ بھی ہے، جس کی بنا پر ہمسایہ ممالک اور غیر ہمسایہ ممالک سبھی کو تشویش لاحق ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 2021 میں مشترکہ خطرات اور دھمکیوں کے پیش نظر اپنی علاقائی ڈپلومیسی میں کوشش کی ہے کہ علاقے کے ملکوں کے تعاون سے ایسے پروگرام ترتیب دے کہ جس سے علاقے کے تمام ملکوں کے مشترکہ مفادات پورے ہوں۔ سامن، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ 2021 میں تہران نے ترکی، شام، پاکستان، متحدہ عرب امارات، عراق اور دیگر پڑوسی ملکوں اور علاقے کے ملکوں کی میزبانی کے فرائض انجام دیے تھے۔ اس اجلاس میں ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو بھی تہران کے دورے پر آئے تھے اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں توسیع کے لیے جامع مذاکرات انجام دیے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو کے ساتھ ملاقات میں ایران اور ترکی کے درمیان گہرے قریبی تعلقات کو علاقے میں قیام امن اور استحکام کے مفاد میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور ترکی کو باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ کو حتمی شکل دینا ہوگا جو دونوں ممالک کے ایجنڈے میں شامل ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان علاقائی تعاون کو بین الاقوامی تعاون میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کا تعاون دونوں ممالک کی اہم پوزیشن کی وجہ سے عالمی معاملات میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ داعش دہشت گرد گروہ کی خطے میں کہیں بھی موجودگی اقوام عالم کے لیے نقصان دہ ہے، اور دہشت گردی اور منظم جرائم کے خلاف جنگ تہران اور انقرہ کے درمیان تعاون کا مرکز بن سکتی ہے، اور ایران اس شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے جنوبی قفقاز کے علاقے میں استحکام اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایران کے ساتھ مشترکہ تعاون سے متعلق ترک وزیر خارجہ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ گہرا اور دیرینہ مذہبی اور ثقافتی رشتہ ہے، اور ہمیں اغیار کو اپنے باہمی تعلقات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ دریاسنا ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات میں تیزی لانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے جنوبی قفقاز میں استحکام اور تجارت کے فروغ میں ایران کے تعاون اور شراکت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ٹھوس مشترکہ تعاون کے خواہاں ہیں تاکہ جنوبی قفقاز کے علاقے میں استحکام آئے اور تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو سکے۔ انہوں نے خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں استحکام اور امن کے قیام میں ایران کے ساتھ تعاون پر بھی زور دیا۔ ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے سلسلے میں ایران کے دیگر اقدامات میں ایران کی طرف سے اٹھایا جانے والا ایک اور قدم روس کے ساتھ ایران کے تعاون کے بارے میں روڈ میپ اور 20 سالہ دستاویز کی تیاری ہے کہ جسے تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ایران کے چین کے ساتھ تعاون کے 25 سالہ طویل المدت روڈ میپ کی مانند مذاکرات انجام پائے ہیں۔ اسی سلسلے میں 2021 میں ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم میں مستقل رکنیت کا حاصل ہونا شامل ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں 12 ملکوں کے سربراہوں نے حصہ لیا، اور علاقائی ترقی و پیش رفت، امن و سلامتی اور اقتصادی تعاون جیسے امور پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں تنظیم کی 20 سالہ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا، اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر شنگھائی تعاون تنظیم کے پروگراموں پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران رکن ملکوں نے ایران کو تنظیم کا باقاعدہ رکن بنانے کی اسناد و دستاویزات پر بھی دستخط کر دیے، اور یوں ایران باقاعدہ اس تنظیم کا نواں ممبر ملک بن گیا ہے۔ اجلاس سے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی خطاب اور شنگھائی تعاون تنظیم کی 20ویں سالگرہ پر ارکان کو مبارکباد پیش کی۔ گزشتہ سال 15 جون کو شنگھائی تعاون تنظیم کے قیام کی 20ویں سالگرہ منائی گئی۔ 2001 میں اس کے قیام کے بعد سے شنگھائی تعاون تنظیم آج دنیا کے ایک وسیع تر اور سب سے زیادہ آبادی کی حامل ایک جامع علاقائی تنظیم بن گئی ہے، اور بین الاقوامی تعلقات میں زیادہ سے زیادہ بااثر تنظیم اور کلیدی قوت ہے۔ سیکورٹی کے میدان میں شنگھائی تعاون تنظیم نے سیکورٹی تعاون کا ایک نیا تصور قائم کیا ہے جو دیگر علاقائی تنظیموں سے مختلف ہے۔ ایک نظر میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے 2021 میں ایران اور خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات میں ہم آہنگی اور توسیع کو روکنے کی کوشش کی تھی، علاقائی سفارتکاری میں ایران کے کامیاب اقدامات نے امریکہ کی ایک طرفہ پالیسی کی ایک اور شکست و ناکامی رقم کر دی کہ جو اقتصادی ترقی کی بنیادی شرط کے طور پر امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے کثیر الجہتی کی سمت میں اہم اثرات کا سرچشمہ قرار پا سکتی ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. عزیز سامعین, پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ایک برطانوی نو مسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, آج کی دنیا میں مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اپنی پاک فطرت اور معنویت سے دور ہو گئے ہیں اور سرکشی اور انحراف کی طرف چلے گئے ہیں. مغربی ذرائع ابلاغ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھالتے ہیں کہ زندگی صرف پیسے اور بےہودہ مادی لذت کے لیے ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کو جینے کی صحیح روش اور اپنی تخلیق کی وجہ جیسے سنجیدہ مسائل کے بارے میں سوچنے سے اور بالآخر اپنے کام اور حیات اخروی کے بارے میں سوچنے سے لوگوں کو دور کر دیا ہے. لیکن خوش قسمتی سے ایسے لوگ بھی بہت سے ہیں جو ان سب باتوں سے الگ جینے کی صحیح راہ اور معنویت کے زیر سایہ سکون و اطمینان کے متلاشی ہیں. اس درمیان ادیان الہی لوگوں کی معنوی پرورش اور ان کو دینی تعلیمات سے نزدیک کرنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن افسوس, ان ادیان میں ہونے والی تحریف, ان کے مذہبی پیشواؤں کا غلط رویہ, ان کی تنہائی کا اور لوگوں کے ان سے دور ہونے کا سبب بنا ہے. یہ صرف دین اسلام ہے جو انحراف اور تحریف سے محفوظ رہنے, عقل و منطق پر تکیہ کرنے اور خرافات و تعصبات سے دور رہنے کی وجہ سے روز بروز قلبی سکون, معنویت اور حق کے متلاشی افراد کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. معروف فرانسیسی شاعر اور ادیب الفونسے دی لا مارٹین اس سلسلے میں کہتے ہیں, دین اسلام توہم پرستی کے خاتمے کا سبب بنا ہے. وہی توہم پرستی جو خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان حائل ہوئی تھی. اسلام خدا سے انسان کی قربت اور خدا پرستی کے معقول عقیدے کے فروغ کا بھی سبب بنا ہے. بت پرستوں اور متعدد خداؤں پر یقین رکھنے والوں کی شورش, ہرج و مرج اور بدنظمی, اس سب کے درمیان صرف اسلام منطقی بات کرتا ہے. برطانیہ کے بہت سے دیگر افراد کی طرح جیمز ایبرٹ بھی ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے. وہ بچپن میں دنیات کی کلاس میں بھی جاتے تھے اور عیسائی مذہبی تعلیمات بھی حاصل کی تھیں, لیکن نوجوانی کے زمانے میں تحریف شدہ عیسائیت میں موجود خلا اور کمیوں کی وجہ سے اپنے دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں, بلکہ خدا پر ان کا ایمان نہیں رہتا. لیکن یہ صورتحال جاری نہیں رہتی اور ان کے سامنے امید کا ایک دریچہ کھلتا ہے. وہ اس بارے میں کہتے ہیں, ایک رات کو میری جان پہچان کچھ یہودیوں سے ہوئی. انہوں نے ایک مضمون یہودیت کے بارے میں مجھے دیا جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. میں نے سوچا یہی دن میرے لیے مناسب ہے. میں نے اپنے ایک یہودی دوست سے پوچھا کہ میں کس طرح یہودی بن سکتا ہوں. اس نے کہا, پہلے مسیح کے خدا ہونے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو. تو میں نے اس کی بات مان لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اختلافات بہت پرانے ہیں, کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے یہودیوں کی سازش کے تحت رومیوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے. جبکہ یہودیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ آخری زمانے میں ان کی نجات کے لیے ظہور فرمائیں گے۔ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ظہور کر چکے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، اب دوبارہ زندہ ہوں گے اور عیسائیوں کی قیادت کریں گے۔ اس طرح یہ بات واضح ہے کہ یہودی عیسائیوں کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے اور تثلیث کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یہی اختلاف ان دونوں ادیان کے ماننے والوں کے درمیان دشمنی کا سبب بن گیا، اور عیسائیوں کے پاس اقتدار آنے کے بعد مغرب میں یہودیوں کے خلاف مختلف شکلوں میں اقدامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ مسلمانوں کی آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق بغیر باپ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ خدا کے حکم سے آسمان کی طرف معراج کی، اور منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عالم قیام کے موقع پر آپ کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی بھی شدت کے ساتھ تردید کرتا ہے، بلکہ آپ کو خدا واحد کا پیغمبر اور اس کا نیک بندہ قرار دیتا ہے۔ بہرحال جیمز ایبٹ چونکہ عیسائیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ یہودی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیمز ایبٹ کہتے ہیں، میں نے یہودیت کے بارے میں کافی چیزیں سیکھ لی تھیں، جیسا وہ کرتے تھے میں بھی ویسا ہی کرتا تھا۔ مثلا حتی الامکان کالے کپڑے پہنتا تھا اور ان کے آداب و رسوم پر عمل کرتا تھا۔ جیمز ایبٹ شراب سمیت کھانے پینے میں بھی یہودی اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود انہیں لگتا تھا کہ ان کا کام درست نہیں ہے، اور تحریف شدہ یہودی تعلیمات میں بھی ابہامات پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ اسی اثنا میں ان کی جان پہچان ایک مسلمان سے ہوتی ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتے ہیں، خزاں کی ایک رات تھی، شراب پینے کا عادی ہو چکا تھا، کام کاج کچھ بھی نہیں تھا، امید بھی نہیں تھی۔ ایک مسلمان سے میری جان پہچان ہو گئی جس کا نام حسین تھا۔ حسین کے ساتھ تھوڑے دن کی دوستی کے بعد اسلام میں جیمز ایبٹ کی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے دوست حسین سے پوچھتے ہیں، کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ ان کا دوست جواب دیتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتے ہو۔ لندن میں ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس کو اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں، وہ بڑی محنت سے اسلامی تبلیغ کرتا ہے، آپ کل آ جائیں، ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے۔ اسی مختصر سی بات چیت میں جیمز ایبٹ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کو اپنی گمشدہ چیز مل گئی ہے، لیکن مغربی ذرائع ابلاغ کا شیطانی پروپیگنڈا ان کے ذہن کو متذبذب کرتا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے میں مسلمانوں اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ بنابر این جیمز ایبٹ بھی سوچتے ہیں کہ جس مسلمان کے پاس ان کے دوست نے جانے کو کہا ہے، کہیں وہ بھی دہشت گرد ہی نہ ہو۔ لیکن اسلامی تعلیمات جاننے اور حقیقت تک رسائی کے اشتیاق نے جیمز ایبٹ کو دوست کے ساتھ اس شخص کے پاس جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس رات کو اس شخص کے پاس جانے کے بارے میں بہت سوچا، لیکن اگلے دن جب اس کے پاس گئے تو مجھے وہ شخص اچھا اور محترم لگا، اور دہشت گرد بالکل نہیں لگتا تھا۔ جیمز ایبٹ نے اس مسلمان عالم سے بہت سے سوال پوچھے اور پھر ان کی کلاسوں میں شرکت کرنے لگے۔ جیمز ایبٹ اپنی تحقیقات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہی بہترین دین ہے، اور اس دین میں ان کے تمام سوالوں کا جواب موجود ہے۔ جیمز ایبٹ کے جو عیسائیت سے بے دینی کی طرف چلے گئے اور پھر یہودیت کا دامن تھاما، لیکن ان میں سے کسی بھی دین نے ان کو مطمئن نہیں کیا، بلکہ اسلام میں ان کو اپنی زندگی اور آخرت کی سعادت نظر آئی۔ وہ دین جو دنیا میں صحیح زندگی جینے اور آخرت کی سعادت کا طریقہ بتاتا ہے، اور وہ دین جو جیمز ایبٹ کو معنویت اور حقیقی سکون اور اطمینان کا تحفہ جیمز کو دیتا ہے، وہ اسلام ہے۔ جیمز ایبٹ اپنے مسلمان ہونے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو راہ راست دکھائی، ورنہ وہ شروع میں ہی اسلام کے بارے میں تحقیقات نہ کرتے۔ جیمز ایبٹ اب سکون و اطمینان کا احساس کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ خدا پر ایمان مشکلات میں ان کی حفاظت کرے گا اور ان کے عزم و ارادے کو متزلزل نہیں ہونے دے گا۔ در حقیقت خدا پر ایمان رکھنے والا انسان اپنے کاموں میں خدا پر توکل کرتا ہے، اس کو غیر معمولی سہارا ملتا ہے جس سے انسان سختیوں اور مشکلوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ ایک مومن مسلمان اپنی اعلیٰ دینی تعلیمات کی وجہ سے مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتا ہے، لہذا نامساعد حالات میں اس کا صبر و تحمل بہت زیادہ ہوتا ہے اور صرف خدا سے مدد چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ حمد کی آیت 5 میں پڑھتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جیمز ایبٹ نے اپنی زندگی میں خدا پر ایمان ہونے اور نہ ہونے کا تجربہ اچھی طرح حاصل کیا ہے، اسی وجہ سے وہ دوسروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو خدا کو مت بھولنا۔ جن مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا وہ سب خدا پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تھیں، لیکن جب میں نے خدا پر توکل کیا تو ہر چیز بہتر ہو گئی، لہذا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
اسلام کے دشمن ہیں زمانے میں ہر ایک سو، بکھری ہے اس جہاں میں مسلمان کی آبرو، مضبوط مولائی کا، مضبوط مولائی کا تو ایمان بنا دے، ایمان بنا دے پروردگار، خود اپنے ہی ہاتھوں سے جلاتے ہیں یہ
قرآن،
اپنے سوا کسی کو سمجھتے نہیں انسان، نفرت بھرے دلوں کو، نفرت بھرے دلوں کو مہربان بنا دے، مہربان بنا دے درد ہر دل میں جگا دے، کیا در سے اقوت ہے مسلمان کو بتا دے، یہ بخششوں کا ان کی، یہ بخششوں کا ان کی تو سامان بنا دے، سامان بنا دے پروردگار، پروردگار۔ پروردگار او ہم کو نبی پاک روضے کی زیارت ہو جائے گا ہر دل سے فنا سو ادا
Thank you.